حسن واشعر فهم.
سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے دادا پیر ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے.
ہمارے حضرت نے یہ سکھایا ہے کہ ہر آدمی اپنے کو سب سے کمتر سمجھے اور دوسرے کو ولی اللہ سمجھے، اللہ کا ولی سمجھے. میں بھی یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں آئے ہوئے لوگوں کا یہ صحبت مجھے نصیب فرمائی. اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص حدیث میں آتا ہے کہ اپنے علاقے سے نکلا دوسرے علاقے میں جانے کے لیے، راستے میں ایک شخص اسے ملا جو اصل میں فرشتہ تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فلاں علاقے میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہو؟ فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں. پوچھا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا ضرورت ہے، کس واسطے جا رہے ہو، کوئی پیسہ، کوئی لین دین؟ کہا کہ نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے اس کو بشارت دی کہ تجھ سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین اور لذیذ اور آسان نسخہ کیا ہے؟ صحبت اولیاء، اللہ والوں کی صحبت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائے ہمیشہ، اور بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بچے کا کیا ہوا؟ آپریشن ٹھیک ہو گیا؟ آپریشن آپ تو کوئی اطلاع بھی نہیں کرتے، سمم بکمن رہتے ہیں بالکل. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ ہماری گائے بیمار ہو گئی ہے، دعا کرنا. اب ہم تو روزانہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائی کی گائے کو تندرستی دے دے، مگر اب وہ بیچاری نہ جی سکی تو اللہ کا حکم ہے، جس کے جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا پورا ہو جاتا ہے. اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کو قربانی کر کے گوشت بھی کھا لیا، ہم ادھر دعا کی جا رہے ہیں اللہ ان کی گائے کو تندرستی دے. ایسے یہ بھی ہیں انہیں میں سے، کہ یہ بھی وہی ہیں. اب بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، پلٹ کے بتاتے نہیں ہیں کہ خیریت سے ہو گیا سب کام، اب یہاں دعائیں کیے جا رہے ہیں. اب ایک ایک کا نام لے کے تو دعا کرنا مشکل ہے نا، تو دعا کرنے میں دل میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. اپنے احباب تقریباً سبھی کو استعمال کر لیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. سب احباب کو الحمدللہ دعاؤں میں میں یاد رکھتا ہوں، ہمارے مرشد نے سکھایا ہے وہ میں عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں عمل کی. مگر یہ کہ پلٹ کے بعض لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری تو گائے مر چکی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، وہ کیا زندہ کیسے ہوگی؟ وہ چلو بھائی ٹھیک. ہمارے حضرت فرماتے جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو. جب لگائی ہے دل، جب دل کو لگ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم تو نہیں لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں، کہ اولیاء اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے احباب سے، اپنے معمولی تعلق والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے حضرت نے سکھایا ہے، ہمیں اس درجے کی محبت تو نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دعا کرتے ہیں سب کے لیے. اوپر آواز کم جا رہی ہے؟ اچھا اب آئے گی صحیح ہے نا. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں اس کو منہ میں لے کے بات کروں تو اور اچھی آواز جائے گی؟ وہ ذرا دور تھا نا، اب صحیح ہے نا آواز؟ اور فوت شدہ چیز پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، جو نقصان ہو جائے کوئی یا کوئی ایسی بات ہو جائے اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کاش ایسا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطانی خیالات. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جو چیز فوت ہو جائے اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے. جیسے وہ ایک شخص تھا، اس کو کہیں جا رہا تھا، بڑی غربت میں تھا، پریشانی میں تھا، تو کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ زمین میں کوئی چیز چمکتی ہوئی اس کو نظر آئی، اس نے اٹھائی مٹی وٹی جھاڑی، دیکھا تو اس کو وہ ہیرا نکلا، ہیرا، ہیرا نہیں ہیرا. تو بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو ہمارے دن بدل جائیں گے، اور پلاننگ شروع کر دی. اب صحیح ہے بات، الحمدللہ. تو پلاننگ شروع کر دی، اور ساتھ میں اس کو رگڑتا بھی جا رہا ہے کپڑے سے، اپنے کتے کے دامن سے، وہ اور چمک رہا ہے. اب راستے میں جو ہے وہ ندی آئی، سوچا اس کو دھو بھی لیتے ہیں اور چمک جائے گا. یہ ندی میں چھپ کے وہ دھو رہا تھا کہ ہاتھ سے چھوٹ کے ہیرا ندی میں چلا گیا. اب تو بڑا پریشان، بہت ڈھونڈا لیکن وہ گیا تو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا بیٹی کی ندی کے اندر. اب اتنا افسوس کیا کہ دماغ پہ اس کی وہ سوار ہو گئی پاگلپن. اب کہہ رہا ہے کہ دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. اب چلا جا رہا ہے، کوئی جاننے والا ملے، بھائی السلام علیکم، کریم بھائی السلام علیکم، تو وہ کہتا ہے دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. دوسرا دوست ملا، ارے بھائی خیریت ہے، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. یہی ایک لفظ جو ہے اس کے سر زبان پہ چڑھ گیا، اور ایسا اس کو سوار ہو گیا پاگلپن، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے. اب جو کوئی ملے اس کو اس کا یہی جواب ہے، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، بیوی کا سامنا ہوا، السلام علیکم، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. یہ کیا جواب ہوا؟ اندر پہنچے، بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. ارے بھائی کیا ہوا، کچھ قصہ تو بتاؤ، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا. ایک ہی جو ہے وہ زبان پہ دب چڑھ گیا. بیوی بڑی پریشان ہو گئی کہ بھائی ان کو ڈاکٹر مولانا حسن صاحب کو دکھاؤ. ایک مولانا حسن صاحب ہیں، وہ بھی گمسم رہتے ہیں، اور بیان سن کے ایسے پٹ سے نکل جاتے ہیں، نہ سلام نہ دعا. تو میں سوچا کہ کوئی ایسے ماہر آدمی کو دکھانا چاہیے. پہنچے ڈاکٹر کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے شوہر کے ساتھ عجیب بیماری لگ گئی ہے. کچھ دوسری بات نہیں کرتے، ایک ہی جملہ کہتے ہیں، دھونے سے تو نہ دھونا اچھا. اب ڈاکٹر اندر لے گیا، اچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہی دھونے سے تو نہ دھونا اچھا. خیر ڈاکٹر نے تشخیص کر لی، کہا کہ بھائی دوا ہم کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 2000 روپے ہماری فیس ہوگی. انہوں نے کہا بھائی ہم تو پہلے ہی اتنے غریب ہیں، ایک خوش نصیبی ملتے ملتے وہ بھی گئی، وہ آسرا بھی چلا گیا، اب ہم کہاں سے 2000 روپے لائیں گے. کہا بھائی فیس تو دینی پڑے گی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، اگر آپ یہ لے لیں تو چلیں. 1000 میں نہیں، میں تو 2000 لوں گا. بھائی ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، بعد میں دے دینا، لیکن لوں گا 2000. انہوں نے 1000 کا نوٹ رکھ لیا، اچھا ٹھیک ہے دے دیں گے، آپ علاج کریں. اب انہیں دوا وغیرہ دے دی، گھر آ کے علاج کیا، ایک دو دن میں وہ ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے اور سب حالات معمول پہ آ گئے اور سب قصہ ختم ہو گیا، بیوی نے سوچا کہ آخر پوچھنا تو چاہیے کہ کیا بات ہوئی، کیوں یہ جملہ منہ پہ چڑھا. اب جیسے ہی بیوی نے پوچھا کہ بھائی یہ قصہ تو بتاؤ آخر ہوا کیا تھا، تو ایک دم اس کو پھر وہی واقعہ یاد آ گیا، نور البشر، وہی واقعہ اس کو یاد آ گیا، اور پھر زبان پہ وہی جاری ہو گیا، دھونے سے تو نہ دھونا. اے بیوی نے سر پکڑ لیا، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ تو پھر ویسا ہی ہو گیا، اب بیوی کی زبان پہ چڑھ گیا، پوچھنے سے تو نہ پوچھنا اچھا. اس کو صدمہ ہو گیا، اب وہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا، اور وہ ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ پوچھنے سے تو نہ پوچھنا اچھا تھا. اب دونوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ادھر سے دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا، ادھر سے پوچھنے سے تو نہ پوچھنا اچھا تھا. بڑے پریشان ہوئے، کیا کیا جائے. تو پھر بھائی ڈاکٹر کے پاس چلو، ہم بھی بیمار ہو گئے تو یہ بھی بیمار ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی اب کیا حال ہے، لائے ہو ہماری فیس؟ انہوں نے کہا دھونے سے تو نہ دھونا اچھا تھا. ارے علاج نہیں ہوا، ٹھیک رہے. بیوی سے پوچھا بھائی کیا دوا کھائی تھی؟ پوچھنے سے تو نہ پوچھنا اچھا تھا. اب جدھر روک کرے ڈاکٹر ادھر سے یہ جواب ملے، ادھر روک کرے تو یہ جواب ملے، پوچھنے سے تو نہ پوچھنا اچھا تھا. ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا، اس کو بھی صدمہ ہو گیا، کہنے لگا اب تو فیس ملنا مشکل ہے. اس نے کہا کہ 2000 سے تو 1000 ہی اچھا تھا. تو فوت شدہ چیزوں کا غم نہیں کرنا چاہیے. کوئی نقصان ہو جائے تو کہو قدر اللہ ما شاء، جو مقدر تھا بس اس کے جتنی وقت لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، جتنا اللہ نے چاہا، جتنا استعمال ہمیں کرنے کو اللہ، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، حتیٰ کہ اولاد کی اللہ کی امانت ہے. اولاد لے لی اللہ نے، کسی کے اولاد اپنی حیات میں انتقال کر جاتے، اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لی امانت. مال ہو، دولت ہو، کوئی چیز ہو، برتن ٹوٹ گیا، بچے کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا، گھر والوں نے ڈانٹا لیکن آپ نے منع فرمایا، اس کا اتنا ہی وقت مقرر تھا، اس برتن کا اتنا وقت مقرر تھا، بس اس کو مت ڈانٹو، بس آرام سے سمجھا دو کہ بیٹا مضبوط ہاتھ سے پکڑتے ہیں. تو یہ ہے. چلو بھائی،
اشعار کا عنوان ہے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. غرض
اس کا پہلے میں وہ بتا دوں تاکہ آپ کو اشعار میں مزہ آیا کرے، سمجھ تو ہونی چاہیے نا کہ کیا ہے اس کا مطلب. یہ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی طور سینہ سے مخصوص نہیں. طور سینہ ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے اصرار کیا تو اچھا ٹھیک ہے، ایک ذرا سی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے، ایسی تجلی اس کتاب نہ لا کر. تو حضرت ہمارے یہ فرما رہے ہیں، مضمون اصل میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء ہو کے گزر چکے، اب اس زمانے میں ان جیسے اولیاء نہیں ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ پہلے والوں کو تو ولایت دے دی اور اس زمانے کے لوگوں کو ولایت نہ دیں؟ تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. پیدا اللہ نے کیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بڑھیا؟ تو ذرا تھوڑی گردن اچھی ہلاؤ، سٹرنگ والی گردن مت ہلاؤ جو بس مسلسل ہلتی رہتی ہے. تو یہ عنوان ہے کہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پہلے زمانے کے میں جو بڑے بڑے اولیاء تھے، امام غزالی، جنید بغدادی رحمہ اللہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بس اب کے زمانے میں ویسے اولیاء نہیں رہے، تو یہ جہالت ہے، جہالت ہے. یہ کہ ان یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تجلی مخصوص نہیں ہے، تو جہاں وہ چاہیں اپنی تجلی دکھلا سکتے ہیں، جس کو چاہے دم بھر میں اولیاء بنا سکتے ہیں، سردار اولیاء بھی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے. چلیے،
غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے.
یعنی پیر، پیر سے مقصود کیا ہونا چاہیے، کیا چیز لینی ہے پیر سے، پیر سے کیا چیز لینی ہے؟ اللہ لینا ہے، اللہ لینا ہے. ہاں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار میرا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ دعائیں کراتے ہیں ان سے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو دنیا کے لیے دعا کرائے اور دین کے لیے نہ کرائے, اللہ کے لیے نہ کرائے کہ اے میرے پیر, اے میرے مرشد, یہ دعا کر دیجئے کہ میں اللہ والا بن جاؤں, گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں, گناہ سے مجھے نفرت ہو جائے اور اللہ مجھے مل جائے, میں اللہ کا ولی ہو جاؤں. تو اس ظالم نے حق ادا نہیں کیا. دنیا کے لیے دعا کراتا ہے لیکن نہ تو اللہ والا بننے کی محنت کرتا ہے نہ اللہ والا بننے کے لیے دعا کراتا ہے. فرمایا کہ دنیا کے لیے بھی دعا کرا لو, منع نہیں ہے جائز کاموں کے لیے, لیکن اللہ والا بننے کے لیے بھی دعا کراؤ. اللہ والوں سے اصل لینا مقصود اللہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ مل جائے, ہم بھی اللہ والے ہو جائیں.
غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے. جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے.
اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ عطا فرما دے. ایک موتیا ہوتا ہے نا, آنکھوں کی بیماری موتیا, ایک روحانی موتیا بھی ہوتا ہے, آنکھوں میں اعتراض کا موتیا, تکبر کا موتیا اور بدگمانی کا موتیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اہل اللہ کے مقام کو چشم بینا سے کوئی دیکھے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا کیا درجہ ہوتا. چلیے.
جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے, شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قضا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قضا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے جان کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے
شعر کی کیا میں تشریح کروں کیا بیان کروں یہ شعر پورے تصوف کا نچوڑ ہے یہی سیکھنا ہے اللہ والوں سے کہ اپنی آرزوؤں کو کیسے توڑا جاتا ہے دل توڑنا سیکھنا ہے دل کیسے توڑا جاتا ہے اور جب دل توڑنا آ جائے گا تو اس کے ذرے ذرے میں خدا تعالیٰ کی تجلیات درج ہو جاتی ہیں بس نہ تہجد سے نصیب ہوگا یہ نہ اشراق سے نصیب ہوگا نہ وابین سے نصیب ہوگا اور کثرت تلاوت سے بھی یہ کیف نصیب نہ ہوگا کثرت ذکر سے بھی نہیں ہوگا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت ذکر پر ولایت موقوف نہیں ہے ولایت مانے اللہ کی دوستی اللہ کی دوستی کثرت ذکر پر موقوف نہیں ہے یہ ذہنوں میں بٹھا لو ذکر بڑی چیز ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے بڑے درجے کی چیز ہے بڑا مقام دلاتی ہے لیکن اگر اللہ کی دوستی چاہیے ہے تو کونے آرزو کرنا پڑے گا دل توڑنا پڑے گا جب تک دل توڑنا نہ سیکھا اور دل کو نہ توڑا اللہ کی ولایت خاصہ سے محروم رہے گا چلوں سے بھی نصیب نہ ہوگا ہاں چلہ لگانے سے میرے شیخ فرماتے تھے نفس کا پلہ نہیں نکلتا نفس کا پلہ چلہ لگانے سے نہیں نکلتا نفس کا پلہ نکلتا ہے کسی خانقاہ میں وقت لگانے سے، کسی اللہ والے کے پاس وقت لگانے سے. ہاں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ولایت کا یہ نچوڑ پیش کر دیا، اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اپنی ناجائز ساری آرزوؤں کا نہیں، ناجائز آرزوؤں کا خون، برے تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے برے تقاضے رکھے ہیں ہر انسان، ہر مرد و عورت نے، تو برے تقاضے کا ہونا کوئی بری چیز نہیں. اس کو نہ توڑنا اور اس پر عمل کر لینا یہ برا ہے. تو دل توڑنا سیکھ لو کسی اللہ والے سے، دل کیسے توڑا جاتا ہے، نفس کیسے مٹتا ہے. جیسے جیسے نفس مٹتا جائے گا اللہ کا ولی ہوتا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا. اور اگر نفس زندہ رہا، نفس زندہ رہا تو ہزاروں لاکھوں حجابات اس میں اور اللہ تعالیٰ میں پردے پڑے رہیں گے، پردے پڑے رہیں گے. اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ کا عشق و محبت حاصل کر لو، دل توڑنا سیکھ لو، تو یہ سارے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. یہ جو چاند ہم دیکھتے ہیں نا ابھی بھی باقی ہے، ریو لول کچھ حصہ اس کا ابھی بھی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا اشعار تو پورے ہو گئے نا، بیٹھ جاؤ. تو یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کی سائنسی تحقیق کیا ہے، کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ وہ ایسے گھٹتا بڑھتا ہے کہ سورج اور چاند کے زمین، چاند کے درمیان زمین کا گولا آ جاتا ہے. ہر روز جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت زمین اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی پوری طور پر اس پہ نہیں پڑتی. تو جتنے حصے پر سورج کی روشنی چاند کے حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے چاند اتنا چمکتا ہے. لہذا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک باریک سا اس کو ہلال کہتے ہیں، اس کو چاند نہیں کہتے، اس کو ہلال کہتے ہیں. تو وہ ہلال طلوع ہوتا ہے تو چاند تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن نظر ہم کو ہلال کی شکل میں. اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت جو خدا تعالیٰ نے وقت کو ناپنے کے لیے، مہینے کو ناپنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے کیسا انتظام فرمایا کہ اس شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کہیں کمپیوٹر میں نہیں جانا پڑا، کہیں حساب کتاب کے کھاتے نہیں کھولنے پڑے. وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ چاند آج پہلی تاریخ ہو گئی، بھائی آج سے روزہ شروع ہو گیا، رمضان ختم ہوا اور شوال کا چاند شروع ہوا، آج سے ہی شروع ہو گئی بھائی، اب روزہ رکھنا حرام ہو گیا. ہر آدمی آسانی سے دیکھ لیتا ہے نا، کسی کو بھاگ دوڑ دھکم پیل نہیں کرنی پڑتی. جیسے ابھی ہم اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یا اللہ ہم کدھر ہیں. لیکن خدا تعالیٰ نے شریعت کے نظام کے لیے کیسا نظام بنایا ہے. یہ تو زمین جیسے جیسے اس کے درمیان سے ہٹتی جائے، زمین اپنے محور میں گردش کر رہی ہے، ایک تو ایسے اپنے محور میں کر رہی ہے اور ایک دائرے میں بھی حرکت کر رہی ہے. اسی طرح سورج کا نظام، اسی طرح چاند کا نظام. تو یہ سارے اجسام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو اب جیسے جیسے زمین سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتی جاتی ہے، چاند ہم کو بڑا دکھائی دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب 13ویں اور 14ویں تاریخ کا چاند پورا کامل ہو جاتا ہے، زمین پوری ہٹ جاتی ہے درمیان میں سے، تو بدر کامل روشن ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس مثال سے یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ میں اور اس دل میں پردے، یہ نفس جو ہے نا، نفس یہ رکاوٹ ہے. جیسے جیسے نفس ہٹتا جائے گا اسی طرح اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کی ولایت کا چاند طلوع ہوتا جائے گا. اور جب نفس پورا مٹ جائے گا کسی اللہ والے کی صحبت سے، اب آپ کہیں گے ہر جگہ اللہ والے کی صحبت ٹانگ اڑاتے ہیں ہر اللہ والے کی صحبت، تو واللہ بغیر کسی ولی کی صحبت کے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب نہیں ہوتا. کہاں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی دعویٰ کر رہا ہوں جھوٹا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ تقوی کے معنی گناہ سے بچنا، گناہ سے پرہیز کرنا، اللہ سے ڈرنا. تو تقوی کیوں چاہیے؟ کہ ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے. اور ولی بننے کے لیے تقوی کیوں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا ان اولیاءہ اِلَّا الْمُتَّقُونَ. اللہ نے فرمایا میرا کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی، جو گناہ سے بچتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں لیکن مجھے ناراض نہیں کرتے. تو اب تقوی اختیار کرنے کے ذریعہ بھی بتا دیا، کونوا مع الصادقین. تو تقوی کے لیے تو جیسے نمک کے لیے نمک کی کان جانا پڑتا ہے، پانی کے لیے دریا پہ جانا پڑتا ہے، پانی پہ جانا پڑتا ہے، اسی طرح جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے مخزن پہ جانا پڑتا ہے. مگر یہاں تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع المتقین نہیں فرمایا کہ تم متقین کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی ملے گا، یہ تو نہیں فرمایا، صادقین فرمایا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو سارے حالات جانتے ہیں، کیا پہلے تھا اور کیا بعد میں ہونے والا ہے، علیم و خبیر ذات ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ داڑیاں رکھ لیں گے، ٹوپیاں پہن لیں گے، لمبے کرتے پہن لیں گے، مگر اندر سے وہ بھیڑیے ہوں گے، بھیڑیے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو کھال ان کی انسان کی ہوگی لیکن اندر وہ بھیڑیے ہوں گے، اور ان کا مقصود لوگوں کو دین کی جھوٹی جھوٹی باتیں بتلانا، گڑنا اور مال اینٹنا ہوگا. مفہوم حدیث شریف کا یہ. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو بظاہر دین کی طرف بلائیں گے، بظاہر دیندار ہوں گے لیکن ان کی نیتیں خراب ہوں گی، اللہ کے لیے نہیں بلا رہے ہوں گے. تو اس لیے صادقین فرمایا کہ دیکھو صادقین سچے ہوں، جھوٹے لوگ نہ ہوں. خبردار کر دیا اپنے بندوں سے، یہ محبت کا معاملہ فرمایا کہ ان کو خبردار بھی کر دیا. نیند آ رہی ہے، چھ گلاس پانی پینا پڑے گا جس کو نیند آئی. تو یہاں پر فرمایا کونوا مع الصادقین، اس لیے بغیر کسی اللہ والے کے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بغیر کسی شیخ کے الا ماشاءاللہ، بہت ہی شاز ایسا ہوا ہے کہ نسبت عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی خاص، تب بھی وہ اس زمانے کے کسی اللہ والے کا فیض ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ذریعہ مقرر فرما دیا، بغیر اسباب کے کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں، کائنات میں بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں رکھی ہے، مگر اسباب بنانے والے وہ ہیں. فرمایا کہ ہماری تدابیر جو ہوتی ہے نا، یہ بھیگ کے پیالے ہوتے ہیں، بھیگ کے پیالے. تدبیر کو اختیار کرو اور نظر اللہ پہ رکھو. ہماری تدبیر ایک طرح سے بھیگ کا پیالہ ہے کہ اللہ جتنا اختیار ہمارا تھا وہ ہم نے کر لیا، کام آپ بنا دیجئے، کام آپ بنا دیجئے، کام بنانے والے وہی ہیں. تو یہ تدبیر ہمارا کرنا بھیگ کے پیالے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ والا بننا ہے. وہ بہت ملفوظ مشہور یاد آ گیا بہت زمانے بعد، کہ آم ملتا ہے آم والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، اور دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے. کبھی کوئی کپڑے والے سے دودھ مانگنے نہیں گیا ہوگا، اور اگر گیا ہوگا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے، مجنوں ہے، پاگل ہے، دماغ صحیح نہیں ہے اس کا، آؤٹ آف مائنڈ ہے، احمق الذی لا عقل فیہ، یہ ایسا احمق ہے جس میں عقل نہیں ہے، کپڑے والے سے دودھ مانگ رہا ہے. تو میرے مرشد پھر فرماتے تھے کہ پھر اللہ کس سے ملے گا، بتاؤ بھائی، اللہ والوں سے. تو یہ یہاں سے آیا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ اگر تم ہمیں پانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، سچے اللہ والوں کے ساتھ، جن کا مقصود کھانا کمانا اور مال اینٹنا یا وزارت اینٹنا، ووٹ لینا، کسی قسم کی ان کی غرض سوا اس کے نہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کا بچہ گم ہو گیا، اب ماں باپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، چند دن کے بعد ایک آدمی بچے کو گود میں اٹھائے لے کے آ رہا ہے، وہ دور سے دیکھ کے جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا کہ میرا بچہ آ گیا، لیکن جب بچہ آتا ہے تو پہلے لانے والے کو گلے لگاتا ہے، لانے والے کو گلے لگاتا ہے کہ بھائی تم نے بڑا احسان کیا مجھ پہ، میرا بچہ مجھے ملا دیا. تو اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، نیکی کا راستہ بتا رہے ہیں اور برائی کے راستے سے روک رہے ہیں, خدا تعالیٰ ان سے ایسا ہی خوش ہوتا ہے کہ میرے پھٹکے ہوئے بندوں کو یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو بہرحال ایک تو بات یہ ہے کہ یہ شعر جو میں عرض کر رہا تھا یہ پورا حاصل تصوف ہے. کتنا بھی تہجد پڑھ لو, کتنی اشراق پڑھ لو, صدقہ خیرات کر لو, کرو سب کرو, لیکن جب تک کہ کسی اللہ والے کے پاس وقت لگا کر اس کی صحبت میں رہ کر, اور اسی طرح جو عورتیں ہیں مستورات ہیں وہ کیا کریں بھائی, وہ بھی کیا صحبت میں آئے آج کل کے جعلی چکروں کے چکروں میں, کہ پیر جو ہے اس سے پردہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم تمہیں بخشوائیں گے کیسے, ہے نا؟ جب کریم الدین کو ہم جانتے ہی نہ ہوں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا آدمی ہے. ستر ہزار مسلمان کو, ایمان والوں کو, اولیاء اللہ ہر ولی کو اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار دیں گے, 70,000 کو بخشوائے گا. اس دن تو رحمت کا عجیب عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت کا حقدار بنا دے بلا استحقاق. استحقاق کوئی نہیں. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسی ایسی بشارتیں ہیں مومن کے لیے. مایوسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, مایوس ہونے کا کوئی کام ہی نہیں, کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن ایمان ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بخشش ہو جائے. اور بعض احادیث میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آئے گا. اب خدا کرے کہ ہم ان میں ہوں, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہم جی بھر کے گناہ شروع کرتے ہیں اور رحمت سے بخشے جائیں گے, تو یہ آدمی تو پھر گیا کام. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص ایک وہ کریم لایا گھر میں اور کہا کہ میں آج یہ مرہم لایا ہوں اور اس کے بنانے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہاتھ آپ کا جل جائے آگ میں تو یہ مرہم لگاتے ہی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ زخم بالکل مندمل ہو جائے گا, تکلیف ایک دم جاتی رہے گی, نشان بھی نہیں رہے گا, بالکل سکون ہو جائے گا. تو بیگم صاحبہ ذرا جلائیے چولہا, ذرا انگلی جلا کے دیکھیے, ہم ٹرائی کرنا چاہتے ہیں مرہم کو. تو وہ کیا کہے گی, آپ سے اگر ہوشیار ہوگی تو آپ اپنی انگلی خود ہی جلا کے دیکھ لیجیے, ٹرائی آپ خود ہی کر لیجیے. تو میرے شیخ فرماتے تھے گناہوں کے سہارے یعنی توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا اس شخص سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اول بات یہ کہ ایک گناہ بھی حدیث پاک میں ہے, ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک نیکی, بعض اوقات ترازو میں ایک نیکی کمی ہے, ایک نیکی مل جائے کسی طرح. لہذا حکایت میں آتا ہے کہ ایک شخص انتہائی پریشان دیکھا گیا خواب میں, بہت پریشان ہے اور پلڑا بالکل برابر برابر ہے نیکی بھی اور گناہ بھی. اب ایک نیکی کے لیے پریشان ہے کہ ذرا سا میرا پلڑا جھک جائے اور راستہ میرا جنت کا صاف ہو جائے. بہت پریشان ہے, اچانک ایک تھیلی چھوٹی سی آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گر جاتی ہے, پوچھتا ہے اور وہ پلڑا بھاری ہو گیا, کام بن گیا, مگر حیرت سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے, اتنی چھوٹی سی چیز ہے جس سے جس نے میرے ترازو میری کایا پلٹ دی. میں جہنم کو جا رہا تھا یا آراف میں پھنس جاتا, بعض لوگ آراف میں پھنسے جائیں پھنس جائیں گے, اصحاب الاعراف نہ جنت میں نہ جہنم میں درمیان میں رک جائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ کیا چیز ہے اللہ میاں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہذا کف التراب, یہ وہ مٹھی ہے مٹی کی جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی. تین مٹھیاں ڈالتے ہیں نا, ان میں سے ایک مٹھی آگے گری پلڑا. تو فرماتے کہ ایک نیکی بھی نہ چھوڑو, کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو کہ وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک چنگاری گھر میں آ جائے, کوئی ہوش مند آدمی عقل مند آدمی برداشت کرتا ہے, کہے بھائی چھوٹی سی چنگاری چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں, ارے نہیں بھائی یہ بھڑک سکتی ہے, آگ لگ جائے گی, جان خراب, جان جل جائے گی ہماری, پورا گھر جل جائے گا, اتنا پریشان ہوتے ہیں. لیکن گناہوں کی چنگاریاں نہیں شعلے بھڑک رہے ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے ماحولوں میں، یہ کیبلوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، موبائلوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ٹی وی کے شعلے بھڑک رہے ہیں، گالم گلوچ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، غیبتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بدگمانیوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تکبر عجب کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بیجا غصے حرام غصے کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی. کہتے ہیں بھائی دیکھی جائے گی، جس طرح یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ اٹک جاتا ہے، چلو کچھ لے دے کے مک مکا کر کے کر لیں گے، اس کی خوشامد کر لیں گے، اس کی خوشامد کر لیں گے. ارے بھائی وہاں کس کی خوشامد کرو گے؟ وہاں تو الامر یومئذ للہ، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی. وہاں تمام فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے اللہ کے حکم کے انتظار، اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس کو کبھی کوئی فرشتہ بول سکتا ہے اللہ میاں آپ اس کو جنت میں، جہنم میں نہ بھیجے، جنت کسی کی مجال نہ ہوگی وہاں. اچھا صاحب آپ بڑے شیٹ صاحب ہیں، آپ کی بڑی فیکٹری، ارے آئیے آئیے چلیں، آپ کو چلے جائیں. یہاں تو ہوتا ہے نا یہ، اور شیٹ صاحب ہے چلو خلاف قانون کوئی بات نہیں، بڑی گاڑی ہے، ڈبل کیبن گاڑی چلی جا رہی ہے، چار گارڈ پیچھے بیٹھے ہیں اور آگے پیچھے بھی پونپ کرتی سلامی دیتی گاڑیاں جا رہی ہیں، چلو بھائی ان کو کون کہہ سکتا ہے، وہاں نہیں چلے گا یہ سب. وہاں بادشاہوں کی بادشاہت فنا ہو چکی ہوگی، ہر شخص جو ہے وہ مصیبت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا. ایک ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک جاہل تھا شاعر، شاعر تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ہم نے بھی ایک شاعر کو دیکھا ہے، تھا میرا ہم نام مگر اس کا نعرہ ہم نے لٹکتے ہوئے دیکھا، جو اول اول جلول رہتے ہیں دنیا بھی شاعر سے، یہ اللہ والے شعرا کی بات نہیں ہوئی. تو نعرہ لٹک رہا ہے اور پاجامہ ڈھیلا ہوا ہوا ہے، عجیب حال ہوتا ہے ان لوگوں کا. ایسے ہی جاہل وہ بھی تھا، بیوی اس کی انتہائی نیک تھی، نمازی تھی. ایک دن جل کے کہنے لگا کہ یہ بی نمازن تیری نمازوں کا کیا ملتا ہے تجھے، ملانی تجھے کیا ملتا ہے ان نمازوں سے؟ کہا کہ ہمیں جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، انعامات ملیں گے. کہا جا تو وہاں بھی ملانی مسکینوں کے ساتھ رہے گی، ملاؤں مسکینوں کے ساتھ، اور ہم دیکھ فرعون حامان کے ساتھ رہیں گے. اس نے یہ سمجھا جاہل نے کہ ان کی یہ بادشاہت وہاں بھی ہوگی، لہذا مال و دولت والے جو دنیا دار ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے، دیکھ لیں گے کچھ کر لیں گے. وہاں کچھ چلے گی نہیں، کس کو پکارو گے اللہ کی سیوا؟ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں دنیا میں کھول دیں اس سے پہلے کہ ہماری یہ آنکھیں ناکارا ہو جائیں. ہمارے حضرت ایک شعر بڑا عبرت کا پڑھتے تھے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، اکبر الہ آبادی کا شعر. قضا کے سامنے جب موت آ جاتی ہے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. آنکھیں کھلی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، کان بھی کھلے رہے ہیں پیٹ کی طرح، آنسی کے کان کی طرح، لیکن سنائی نہیں دے رہا، زبان بھی موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے. حواس خمسہ معطل ہو گئے، ختم ہو گیا، دبا کر قبر میں سچ چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. لہذا گناہوں کی مستیوں کو چھوڑو، ابھی موقع ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جوڑ کر سنبھل گیا. بال سفید ہو گئے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن گناہوں کی مستیاں نہیں چھوڑ. دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ تم وہی دیکھو گے جو قرآن و حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت، وہی دیکھو گے. قرآن کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ جو گناہگار گناہوں میں پڑا رہنے والا، گندگیاں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے، ارے دیکھی جائے گی، اتنا آرام ہے، مال بھی خوب کما رہے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے بظاہر، تو دیکھی جائے گی. وہاں پر سات سلطنت کی دولت بھی ڈال دو گے تو میرے دوستو کام نہیں بنے گا، وہاں تو وہاں، یہاں کام نہیں بنے گا. اگر موت آ گئی، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اور ان سے آپ نے کہا کہ آپ ایک فیکٹری لے لیں میری، دو فیکٹری، چلو تین فیکٹری پہ سودا کرو، ڈن ڈن ہو گیا. ارے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی دو رکعت ہمیں موقع دے دو، ہم توبہ کر لیں گناہوں سے. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس وقت کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں اور ان گناہوں کی مستیوں کو اور بدماشیوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنے آپ بھی توبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑیں اور اپنی اولاد کو بھی ہم نیک راستے پر لگائیں. جن لوگوں نے اپنی اولاد کو نیک راستہ نہ دکھلایا، دین پر نہ لگایا، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اگر دین پر نہ لگایا تو یہ قیامت کے دن یہی اولاد ان کے لیے وبال بنے گی، ان کا گریبان پکڑے گی کہ اللہ ہمیں تو سزا جو ہوتی ہے ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے ماں باپ نے، انہوں نے ہمیں دین سکھایا نہیں، گناہوں کے راستے پر انہوں نے لگایا ہمیں، یہ گناہوں کا وبال، اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال. ہمارے حضرت کا جو پورا واضح ہے اس کے اوپر، اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، اولاد نافرمان نکلتی ہے، اولاد پھر کہنا نہیں مانتی، والدین سے بدتمیزی کرتی ہے، اکڑتی ہے، بغاوت کرتی ہے، اور آخرت میں بھی گردن پکڑوائے گی. تو میرے دوستو، میں تو وہ حدیث سنا رہا تھا آپ کو، اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی، میں کہاں جہنم کی باتیں کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دور رکھے جہنم سے، اور اپنی مہربانی سے ہمیں دنیا ہی میں جنتی اعمال کی توفیق دے، نور والی زندگی عطا فرمائے. نور البشر، نور والی زندگی عطا فرمائے. کیسے ملتی ہے نور والی زندگی؟ ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، اور گناہ چھوڑنے کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے. بات صحیح ہے، اللہ والوں کی صحبت تو ہو، لیکن کام تو کرنا پڑے گا نا. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بس پیر ہماری طرف سے روزہ رکھے، پیر ہماری طرف سے کرتے ہیں، آج کل دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا کہ ہم تمہاری طرف سے روزہ رکھ لیں گے، ہم تمہاری طرف سے نمازیں پڑھ لیں گے، اور پردہ جب تم دیکھا ہمیں دیکھو گی نہیں تو ہم تمہیں نہ دیکھیں گے. دکھول، دکھول کہتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے، دکھول. وہ محبت سے فرماتے تھے کہ بھائی پیر کو اپنے ہر وقت دیکھتے رہو، پیر کو ہر وقت دیکھتے رہو، اس کی طرف متوجہ رہو، اس کے پاس آنا جانا رکھو، اور دکھول کرو. دکھول مانے دونوں طرف سے معاملہ، پیر تم کو دیکھے اور تم پیر کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں دکھول. تو لیکن یہ جالی پیر کیا کہتے ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دکھول نہ ہوگا تو ہم بخشوائیں گے کیسے. اور پنجاب والے کہتے ہیں کہ پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو. ہمارے حضرت نے یہ بتایا جملہ، پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو، ہمیں اچھی طرح پیر کو دیکھنے دو، آنکھوں کا زنا کرنے دو، لعنت کے سائے میں آنے دو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے دو. یہ پیر صاحب، پیر صاحب بھی انہیں کو خوب اچھی طرح، وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کیا کہ میں نو چنگی طرح ویکھن دیو، مجھے بھی ذرا اچھی طرح گور گور کے دیکھنے دو. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی آیا لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے تمام صغائر جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو، نیکیاں لکھ دو اس کی جگہ. یہ تو بڑا خوش ہو جائے گا، نیکیاں مل گئی ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہے گا کہ یا اللہ، اچھا اللہ اس سے پوچھیں گے گناہ گناہ کیے تھے تم نے؟ جی اللہ کیے تھے، اقرار کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال نامے میں ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو. چلو اب یہ کہے گا کہ ارے گناہوں کی جگہ مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، کہے گا یا اللہ میرے اور بھی تو گناہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو گناہ یاد دلا رہا ہے، اللہ میرا فلاں گناہ بھی تھا، میرا فلاں گناہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرما کے خود بھی ہنس پڑے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑے ہیں. تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں، کیونکہ گناہ پہ جری یعنی بہادر ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. ایک نیکی کرتا ہے انسان، اس کو جو نور اور پاکی حاصل ہوتی ہے تو وہ
اس کو چاہتا ہے کہ اور کروں میں اس فائدے کی چیز کو اور کروں جس سے مجھے سکون حاصل ہوا, جس سے مجھے نور حاصل ہوا, دل میں ایک پاکیزگی اور دل میں ایک نور روشنی معلوم ہو رہی ہے, اچھا معلوم ہو رہا ہے, لطف آ رہا ہے, تو لطف کی طرف تو آدمی بھاگتا ہی. اسی طرح سے گناہ کرتا ہے تو گناہ کی طرف کھینچتا ہے, اس میں مزہ تو آتا ہے لیکن وہ مزہ عارضی ہوتا ہے اور مجرمانہ ہوتا ہے. تو وہ ایک گناہ کرتا ہے, ایک نظر ڈالتا ہے حسین عورت پہ تو دوبارہ ڈالنے کو دل چاہتا ہے. اگر اسی نظر کو بچا لے اور اس تقاضے کو دبا لے, ایک دفعہ بھی نہ دیکھے تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے, اور جب نظر ڈال لیتا ہے تو اس کے ناک نقشہ اس کے دماغ میں بس جاتا ہے, پھر اس سے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے, جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, گناہ سے بچنا ہے اور ذکر اللہ جو بتایا جائے, جو مرشد کے مشورے سے ہو, اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. جب ہم مردہ زمین پر پانی برساتے ہیں تو وہ ہلتی ہے, پانی خشک زمین پر برساؤ تو اس میں حرکت پیدا ہوتی, پھر پھولتی ہے اور پھولنے کے بعد اس میں سے خوشنما نباتات اگتے ہیں. اور فرماتے ہیں, اومن کا نمائی تنخواہ یہی نہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے, ہم نے ایک مردہ کو حیات بخشی, یعنی کفر تھا, کفر کو ہم نے اسلام میں تبدیل کر دیا, ایمان عطا کر دیا, تو یہ گویا زندہ ہو گئے. حدیث پاک میں ہے, مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے صبح شام, اس کا دل اللہ کی یاد سے منور اور مزین ہے, اس کی اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اللہ اللہ نہیں کرتا, کلمے کی تکرار نہیں کرتا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے اسماء حسنا سے اس کو یاد نہیں کرتا, تلاوت نہیں کرتا, غفلت کی زندگی گزارتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی, زندہ اور مردہ کی. لہذا جو شخص ذکر اللہ کا پابند ہے وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے, اور جو شخص غفلت کی زندگی گزارتا ہے وہ اس کا دل مردہ ہے. تو اور یہ ذکر کی پابندی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے, ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے, دل نرم ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دو دوست روزانہ آپس میں ملتے ہیں, روزانہ ایک ٹائم مقرر ہے, یہاں پہ تو بہت رواج ہے اور پہلے بھی زمانے میں رواج تھا, تو اب تو شاید لائٹیں اتنی نہیں جاتی ہیں, لیکن لائٹ جانے کا ایک یہ اور شاخان ہے, گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, اور بعض لوگوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے, گھر میں ان کو سکون نہیں ملتا, گھر میں چین نہیں ہے, بیوی بچوں سے لگاؤ نہیں ہے ان کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محبت سیکھی ہی نہیں, محبت سیکھی ہی نہیں. محبت سیکھنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ آپ سے سیکھو کہ آپ نے کیسے محبت فرمائی اپنے اہل و عیال میں. تو بہرحال وہ باہر نکل کے گپ شپ کرتے ہیں. اب روزانہ جو دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک دوست نہیں آتا تو یاد کرتے ہو اس کو کہ بھائی آج فلانی آیا, یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں. اسی طرح جب بندہ ایک مقررہ وقت پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں, رب تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں, کہاں گیا میرا بندہ آج, کیوں نہیں آیا میرے مجھے یاد کرنا. ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت نماز پڑھنے میں بڑی مشقت ہوتی, بڑی مشکل پیش آتی ہے, تو کہا کہ اچھا, کہا کہ وہ مایوس تھا کہ مجھے محبت نہیں ہے اللہ سے. کہا کہ اچھا آج ایک کام کرو, آج ارادہ کر لو کہ آج نماز نہیں پڑھوں گا, آج نماز نہ پڑھنا تم. بڑا حیران ہوا لیکن سوچا کہ شاید اسی میں میرا علاج ہے. تو ایسا پیر کوئی ڈھونڈنا نہیں کہ جو کہے کہ نماز نہ پڑھنا, کیونکہ یہ حضرات جو اللہ والے ہوتے ہیں ماہر نفسیات ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے, تدابیر الہام کی جاتی ہیں. ہم جیسے نہیں کہ ہم نے کہہ دیا نماز, خدا نخواستہ ہم کیوں کہیں بھائی, ہم کیوں کافر ہو جائیں کہ نماز نہ پڑھو. یہ حضرات ماہر نفسیات ہوتے ہیں. فرمایا کہ آج جو ہے نماز نہیں پڑھنا ہے. وہ بہت مایوس آدمی تھا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کو مجھ سے محبت نہیں, مجھ کو اللہ سے محبت. اچھا ٹھیک ہے جی, سو گیا جا کے. خواب میں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا, ارے میرے بندے تو نے آج مجھے یاد نہیں کیا, تو نے نماز نہیں پڑھی. ایک دم آنکھ کھل گئی ہڑبڑا کے, او ذوق و شوق سے وضو کیا نماز, اور دوڑتا ہوا حاجی صاحب کے پاس آیا اور قدموں کو چوم لیا کہ حضرت آج میرا دل کھل گیا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا رب مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے بعض اوقات محبت ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے ایسا زبردست مضمون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. ایک شخص بہت ساز و سامان لے کر اپنی سواری پہ اس نے لادا اور اس کو لے کر چلا کہیں جانے کے لیے سفر میں, اور صحرا کے اندر وہ بھٹک گیا. اب راستہ نہیں مل رہا, ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں, ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں, بھٹک گیا. اور شدید گرمی ہے, سورج پوری تمازت سے چمک رہا ہے, پانی دور دور تک نظر نہیں آتا, جو تھا وہ پیاس میں پیاس کی نظر ہو گیا, پی لیا. اب اس کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی کہ جدھر جاتا ہوں راستہ نہیں ملتا. تو وہ تھک ہار کر جہاں پر وہ اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا وہیں پہ آ گیا تھا, تاکہ میں آرام سے موت کے حوالے ہو جاؤں. اب کیا فائدہ سرگرمی دکھانے کا, اب تو موت یقینی ہے, سر پہ ہے بالکل, تڑپ تڑپ کے میں مر جاؤں گا. لہٰذا انتہائی مایوس حالت میں وہ آ کر اپنے وہیں جا آ کر لیٹ جاتا ہے کہ اب موت آنی ہے, یہاں آ جائے گی موت. تو اس دوران اس کو کچھ غفلت ہو جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے. اب جو بیدار, اچھا اس کا اونٹ جو ہے وہ بھٹک گیا, بات یہ تھی کہ اونٹ اس کا کہیں گم ہو گیا اور اس کے پاس نہ پانی نہ ساز و سامان, اور اس کو اب اپنا موت کا یقین ہو گیا اور وہ آ کر وہاں لیٹ گیا جہاں اس کا اونٹ تھا, وہاں کے وہ لیٹ گیا. اونٹ اونٹ نہیں کوئی, بھاگ گیا اونٹ اس کا ساز و سامان لے کے, پانی لے کے, اور دور دور تک پانی نے اور سورج چمک رہا ہے, موت یقینی ہو گئی. وہاں کے لیٹ گیا انتہائی مایوسی کی حالت. اب جو آنکھ کھلتی ہے اس کی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ تو صاف سارا سامان پھر موجود ہے وہیں. تو اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ انتہائی مایوس ہو چکا تھا, اب سارا سامان جو اچانک سے دیکھا انتہائی خوش ہو گیا, اور اس خوشی کے اندر اس کی عقل الٹ گئی. عقل الٹ گئی, خوشی میں بعض اوقات عقل الٹ جاتی ہے, عقل ساتھ نہیں دیتی. تو اس نے خوشی میں کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. الٹی بات کہہ رہا ہے, بجائے اس کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا, تو نے مہربانی کر دی مجھ پہ, کہہ رہا ہے میں تیرا تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اس خوشی کے عالم کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال فرمائی کہ اتنی خوشی ہوئی اس کو. تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے سچے دل سے, تو خدا تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور شیطان جل کے خاک ہو جاتا ہے, مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان سر پہ خاک ڈالتا بھاگتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص اگر 70 بار بھی دن میں گناہ کرتا ہے لیکن ہر بار سچی توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, شرمندہ ہو جاتا ہے, گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے, دیر نہیں لگاتا, تو ایسے شخص کی ہر بار توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں, چاہے 70 بار ہی کیوں نہ توبہ. اور ہر توبہ سے اس کا راستہ طے ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف. یہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ پیچھے جو گر گیا تھا وہیں رہ گیا, نہیں, خدا تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں ہر توبہ پر, یہاں تک کہ توبہ کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اللہ تک پہنچ جاتا ہے. توبہ ایسی چیز ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکب است, تا فلک تازت پیک لہجہ پست. توبہ ایسی عجیب سواری ہے اور راکٹ سے بھی زیادہ تیز ہے. راکٹ کیا بیچتا ہے؟ ہم تو راکٹوں کے یہ مجیروں کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں. بڑے بھائی انہوں نے ترقی کر لی, ہمارے پاس اس سے بھی تیز سواری ہے, اللہ تک پہنچنے والی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے والی. توبہ, فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سواری ہے ایک لہجے میں زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان سے پہنچا دیتی ہے. پھر مایوسی کیسی, مگر توبہ سچی ہو, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, چاہے پھر وہ توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو, پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو. لیکن یہ نہیں کہ بھائی گناہ جی بھر کے کر لو پھر کر لیں گے توبہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہوں پہ جرت نہیں کرنی ہے, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر گناہ میں خاصیت ہوتی ہے کہ توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے. جب آدمی توبہ کیے بغیر کھٹائی کے ساتھ گناہوں میں ملوث ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو خوب مال ہے, خوب ایش ہے, گندی فلمیں بھی دیکھو, میچ بھی دیکھو, گانے بجانے بھی دیکھو, سب مل کے دیکھو, ماں بیٹی بہن سب مل کے بے غیرتی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں. اس لیے بھائی گناہ کرنا نہیں ہے, ہو جائے تو اس کے لیے توبہ ہے, مایوسی نہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ارے بھائی کوئی آدمی راستہ چلتا ہے کہیں گر گیا, اتفاقاً گرایا تو نہیں ہم نے, کوئی جان بوجھ کے گرتا ہے گٹر میں بھائی کہ چلو آج ذرا یہاں کا مزہ چکھ لیں, گٹر کا مزہ چکھ لیں, یہاں کی ذرا خوشبوئیں سونگھ لیں, کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں ہوگا. تو گناہ کرنا میرے دوستو پیشاب پیخانے اور گٹر کے اندر گرنے سے بھی بدتر ہے. خدا تعالیٰ گناہوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز اور دوستو خود تو کوئی نہیں گراتا, گر جاتا ہے اتفاقا. جیسے ہمارے مولانا پھنس گئے تھے بارش میں دلدل میں اور ان کی جوتی دفن ہو گئی وہیں پہ. اب ہم نے کہا کہ ہوشیار رہنا کہیں چیر چپل شاہ کا مزار نہ بن جائے وہاں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کہیں گدا مار گیا, لوگوں نے مشہور کر دیا بڑا اللہ والا گدا تھا, تو لہٰذا اس کا نام ہے پیر گدے شاہ کا مزار. ایسی کتیاں والی سرکار بھی ہے کوئی کہ وہاں کتا دفن ہو گیا تھا, مر گیا تھا کتا کسی کا, اس نے محبت میں اس کو دفن کر دیا, اس کا پالتو کتا تھا. آج کل لوگ کتے بھی پالتے ہیں, کتیا بھی پالتے ہیں, کتے بھی پالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوں, رحمت نہیں آئے گی. تو رحمت نہیں آئے گی تو پھر دوسری اس کی ضد کیا ہے؟ لعنت. رحمت نہیں ہوگی تو لعنت ہوگی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے محض شوق کی خاطر کتے کو پالا, اول تو اس کا لعاف ہی نجس ہوتا ہے, کپڑوں میں لگ گیا کہ رنگ لگ, اسی میں معلوم نہیں ان کو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال بھی ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ جس شخص نے کتا پالا بغیر کسی شرعی ضرورت کے, تو اس شخص کے نام اعمال سے روزانہ ایک روایت میں ہے کہ دو خیرات نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. اب بعض اوقات خیرات اللہ کے یہاں کا خیرات اور پہاڑ کے برابر بھی ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اصل مقدار کیا ہوگی. مقدار بتائی گئی ہے اس کی, لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا وزن ہوگا جہاں ایک ایک نیکی کی محتاجی ہوگی. تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ دو خیرات روزانہ اس کے نام اعمال میں سے کم ہوں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خیرات. تو کیا فائدہ ایسے کام کرنے سے؟ بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایسی جہالت ہے, کتا مر گیا کسی کا, اس نے دفن کر دیا, وہ بیٹھا ہے, بھائی کیا بات ہے یار, ہمارا بڑا وفادار کتا تھا, ہم یہاں بیٹھے, چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے آؤ بھائی کیا معاملہ ہے, ارے یار یہ تو لوگ جمع ہو رہے ہیں, چلو کوئی دکان چمکاؤ بنی, بھائی کیا ہے یہ, کس کی خبر ہے؟ کہا کتیاں والی سرکار. ایسی جہالت ہے ہمارے یہاں, اللہ تعالیٰ پناہ سے رکھتے ہیں. تو میرے دوستو ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا. تو گناہ ہو جائے تو مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مایوس نہ ہو اہل زمین, اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو میرے دوستو یہ جو انہوں نے اشعار پڑھے ہیں اس کا آخری شعر ہے کہ مانا شکست آرزو ہے تلخ ترخ کر, اپنی ناجائز آرزو کو توڑنا تلخ ہے مشکل ہے, لیکن کیا فرمایا آگے, مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا. اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنی ناجائز آرزوؤں کا
فون کرنا پڑے گا, نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی نامحرموں سے, اور عورتیں بھی نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں اور بیریش لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں, اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہوگی کہ دل کے اندر گندے خیالات آ جانا تو کوئی برا نہیں ہے, کیونکہ ہم کیا کریں, ہمارے دل اختیار میں تو اللہ نے نہیں دیا, سزا ہوتی ہے اختیاری کام کرنے پر. کیوں گھڑی دیکھ رہے بار بار, میں دیکھ رہا ہوں نا, کیا فکر تمہارے بدلے نماز میں پڑھ تو رہا ہوں گھڑی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بدلے, ارے ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں, کچھ وصول نہیں کروں گا کیا؟ ہاں تو کیا بات کہہ رہا تھا, دل ہمارے اختیار میں نہیں, اختیاری کاموں پہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے معاملہ, اور اگر اپنے اختیار سے تم نے گڑبڑ کی تو پھر تمہیں سزا ملے, اور اگر بے اختیاری چیز ہے, دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو اس میں برا خیال آ جانا برا نہیں ہے, اس کا لانا برا ہے, کیونکہ تم جان کر لائے اب پکڑ ہو, اور اگر توبہ کر لی تو مہربان مولا معاف کر دیتے ہیں, بہت مہربان ہے مولا. تو اسی طرح سے اختیاری کام, نگاہ خراب نہ کریں, لعنت کے سائے میں نہ جیے میرے دوستوں, اس موبائل اور کیبل کو اگر یہ بے ضرورت ہے, محض دل بہلانے کا ہے, اس کو آگ لگا دو, آج آگ لگا دینا کل آگ سے حفاظت ملے, آج اس کو آگ لگا دو کل تمہیں آگ سے حفاظت مل جائے گی انشاءاللہ, اور اگر اس کو آگ نہ لگائی جی بہلاتے رہے تو ذرا یہ بھی سوچ لیا کرو, تھوڑا مراقبہ کر لے, جس کو گناہوں کو چھوڑنے میں مشکل ہو تھوڑا سا مراقبہ, تھوڑا سا, اور اچھا یہ ہے کہ اپنے پیر سے مراقبہ پوچھے کہ میں کیا مراقبہ کروں, گناہ چھوڑنے کا جی نہیں کرتا میرا, تو ذرا قبر کا مراقبہ کر لیں, آج میں اس سے جی بہلا رہا ہوں, قبر میں کس چیز سے جی بہلاؤں گا, قبر میں تو منکر نکیر آئیں گے, جو گناہگار ہوگا اول تو قبر اس کا کیسے استقبال کرتی ہے, کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ذکر کرنے کی ہم میں طاقت نہیں, اور جو نیک صالح ہوتا ہے اس کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے, اس کی کہنے کی ہمیں تاب ہے اور امید ہے خدا تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے کہ قبر وسیع ہو جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, جنت کی ہوائیں آتی ہیں, تاکہ وہ مومن بندہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے, اور کافر کے لیے تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, اور فاسق کے لیے بھی خطرناک معاملہ ہے اگر معافی نہ ملی, آج توبہ کر لیں ہم میرے دوست, دیر نہ کریں, گناہوں کو چھوڑ دیں, ورنہ قبر میں کسی نے آج تک اپنے قبر میں کیبل نہیں لگوایا کہ وہاں بہت فرصت ہوگی, ذرا کیبل سے دل بہلا لیں گے, ذرا موبائل سے دل بہلا لیں گے, ذرا ایک موبائل بھی رکھ دینا بیوی بچوں سے بات کر لیا کریں گے, یہ تو نہیں ہے بھائی, عقل مند آدمی وہ ہے جو ابھی ہوش کے ناخن لے لیں, ابھی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ بنا دیں, تو آنکھ کی حفاظت بھی کرنی ہے, زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے, زبان سے غیبت نہ ہونی چاہیے, جھوٹ نہ بولنا چاہیے, کسی کو ایسی بات نہ کہے جس سے تانے کا عنصر پیدا ہو, بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ کریں, ان کے ساتھ سختی کرنا اور ان کو تکلیف دینا اذیت دینا خدا تعالیٰ گردن پکڑ لیتا ہے, آج ہم کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو دوسرے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تھا یہ ہو گیا, یہ کھایا تھا تو یہ مسئلہ ہو گیا, فلاں چیز کھائی تھی پیٹ یہ گڑبڑ ہو گیا, اور گھٹنوں میں اس لیے درد ہو گیا اور سر میں اس لیے درد ہو گیا, یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو کس کس طرح سے ناراض کر رکھا ہے, کس کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, بیویوں کو ستا رکھا ہے, تانے دے رکھے ہیں, اور وہ بیچاری کیا کہے, وہ تو اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے ایک شوہر کی ہو کے رہ گئی, ایک اجنبی گھر میں آ گئی اور ساس سسر کی بھی خدمت کر رہی ہے اور پورے گھر کی خدمت کر رہی ہے, پکا پکا کے کھلا رہی ہے پھر بھی چین نہیں, اور جو بیچاری مجبوری سے کوئی جہیز وغیرہ نہ لائی ہو پھر اس کی تو بڑی مصیبت ہے, کیا دیا تمہارے ماں باپ نے, یہ چیتڑے دیے ہیں تمہارے ماں باپ نے, کوئی زیور بھی نہیں دیا تمہارے ماں باپ نے, ظالم تو دنیا کا کتا ہے, اس کا مطلب تو نے اس سے نکاح کیا اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں بلکہ مال و زر ہینٹنے کے, تو مال کا لالچی ہے, تجھے اس سے کیا کہ تیرے ماں باپ کہ اس کے ماں باپ کتنے بھی مالدار ہیں تجھے اس سے کیا, تو کیوں اس کے مال پہ نظر کرتا ہے, کیوں تجھے دیکھتا ہے کہ میری بیوی کیا لائی اور کیا نہ لائی, ایک شخص نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا, 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال پالا اس کو پھر تجھے دے دیا, اس سے بڑی کیا چیز دے سکتا ہے, بیویوں کی قدر کرو,
اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب تو وقت بہت ہو گیا, ان کو بھی آپ لوگوں کو کافی دقت ہو جاتی ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, تو غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, تانا نہیں دینا, خصوصاً بیویوں کو نہیں ستانا. اور بعض لوگ بہجد گزار بھی ہیں اور چلے بھی لگاتے ہیں لیکن بیویوں کو ستاتے ہیں, ایسے لوگوں کو خیر منانی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کریم الدین وعاشرہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. خدا کا فرمان ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کسی بلی یا کتے کے گردن کے اندر وزیر اعظم کا پٹا ڈلا ہو کہ وزیر اعظم کا ہے یا بلی وزیر اعظم کی ہے, کوئی اس کو انگلی بھی لگائے گا؟ ڈرے گا. اور یہ اللہ کی بندیاں ہیں, ان کو ہم کتنے آرام سے ستا دیتے ہیں, جو جی چاہا ہم بکواس کر دیتے ہیں. اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے. کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ بیویوں کو ستانے والے پلنگ پہ پڑے ہیں, ہگ رہے ہیں پلنگ پہ, اور بیچاری وہی بیوی ان کا ہگانا متانا کر رہی. ڈرنا چاہیے ایسے انجام. تو میرے عزیزو اور دوستو, گناہ کی تو ایک فہرست ہے, آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے, دل کی بھی حفاظت کرنی ہے, زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے, کان کی بھی حفاظت کرنی ہے. غیبت سننا بھی جائز ہے, بلکہ اس کا رد کرنا ضروری ہے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہو اس کو روک دو, اور اگر روک نہیں سکتے تو واجب ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. غیبت سننا جائز, اس لیے کان کی بھی حفاظت کرو, گانا بھی مت سنو, گانا سننا حرام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ گانا نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو نگاتا ہے, نفاق کا ذریعہ ہے. اور فرماتے ہیں الغنا رقیت الزنا, یہ جو گانے ہیں یہ زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے, زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو ایک امریکی ملا وہاں امریکہ میں, پوچھا کہ اسلام میں گانا کیوں حرام ہے؟ ہمارے حضرت نے فوراً فرمایا اس لیے کہ اس سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یو آر ویری رائٹ, انگوٹھا دکھاتے ہیں نا, ہم تو انگوٹھا ٹھینگے میں دکھاتے ہیں, ٹھینگا ملے گا یہاں ہمارے پاس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, ٹھینگا ملے گا, بس یہ دین کی باتیں محبت کی باتیں ملیں گی اللہ. تو وہ یوں انگوٹھا دے, اس نے کہا یو آر ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم گانا سنتے ہیں ہمارا فوراً دماغ اور دل وہیں متوجہ ہو جاتا ہے گندگیوں کی طرف. ایک کافر بھی جس چیز کی گواہی دیتا ہے, اسلام تو برحق ہے نا بھائی, انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سے پیدا کیا, دین فطرت سے, حق اس کے اندر ہوتا ہے, تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا. تو اس لیے میرے دوستو زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور اپنے معاملات میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو ستائیں نہیں. کسی کا قرض ہے, کسی کی پیمنٹ ہے, پیسے بھی موجود ہیں, کل آنا دیکھیں گے, کل دیکھیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں یار, کل دیکھیں گے. کام والوں کی تنخواہ دینی ہے, ہاں دیکھیں گے, ابھی تو پانچ ہی تاریخ ہے, ابھی سات تاریخ ہے, دے دیں گے, کر دیں گے. پیسہ موجود ہے, موجود نہ ہو تو بھائی ٹھیک ہے, معذرت کر لو کہ بھائی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, جیسے آئیں گے آپ کو دے دیں گے. الحمدللہ ہمارے حضرت کی تعلیمات ہیں, ہمارے حضرت کے متعلقین جو خیز یافتہ ہیں وہ مہینے کی 30 تاریخ پہ ہی اپنے کام والوں کو پیسے دے دیں. یہ بھائی یہ مکان کا کرایہ 30 تاریخ کو دے دیں, یہ لو بھائی اب پیسے رکھے ہیں, ہاں ابھی تو کیا جلدی کیا ہے, 3 تاریخ ہے, 5 ہے, 8 ہے, ہاں دے دیں گے, کر دیں گے. ارے فوراً نکال کے دے دیا اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے کہیں. ارے بھائی تم اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو, تم تو اللہ پہ نظر رکھو, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے فوراً وقت چیز ادا کر دی, ان کی محبت بڑھے گی, کام آسانی سے بنیں گے, برکت پیدا ہوگی. سمجھ گیا بات, آج سمجھ میں آ رہی ہے نا, حقدار کو اس کا حق دو وقت سے, اور اگر نہیں دے سکے, قرضہ ہے, پیسہ پڑا ہے لیکن نہیں دے رہے, بیچارے کا دبا دبا کے اس کا پیسہ بھی, آج کل تو ہمارے اتنی مہنگائی ہے پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, آج کل لاکھ کل کا 50,000 رہ جاتا ہے. آج لاکھ روپیہ کسی کا دبایا کل 50 رہ جاتا ہے, وہ اس بیچارے کو نقصان ہی ہوا نا, دینا تو آپ نے لاکھ ہی ہے, کوئی سود تو نہیں ہے کہ 1,10,000 دوں گا, وہ تو سود ہو جائے گا. بلا وجہ پیسہ دبانا, یہ معاملات جو ہے نا ہمارے معاملات, یہ مسلمانوں کے اندر اس کی بہت کمی ہے. معاملات معاشرت ہماری بہت خراب ہے, اس کی تبدیلی کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں. اور خدا تعالیٰ اپنا حق تو مہربانی سے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق جب تک بدلہ نہ دلائیں گے معاف نہیں ہوگا. اس لیے کسی پر ذرا سی کوئی زیادتی ہو گئی ہو میرے دوستو، آج موقع ہے اس سے معافی مانگ لو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ دوست یار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر زیادتی ہو گئی ہو اس سے آج معافی مانگ لو. حکیم الامت اتنے بڑے بزرگ اللہ والے جو ہر وقت اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنے دل کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آ کے لے مجھ سے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، کہ خدا پاک مجھ کو ندامت نہ ہو، خدا پاک مجھ کو خجالت نہ ہو. آج معافی مانگ لو میرے دوست اگر خیریت چاہتے ہیں، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا میں بھی آئیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی انشاءاللہ. تو گناہوں کو چھوڑنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اس کو معمولی نہ سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام سے بیٹھے رہو، فرائض واجبات سنن موقع ادا کرو، تھوڑی سی اللہ اللہ کر لو جتنی ہمت ہے، وہ بھی نہیں ہے تو تم وہ بھی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر گناہ مت کرو. کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہونے دو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اور استاد ہو، شاگرد، استاد ہو، شیخ ہو، والدین ہو، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے بھائی. ہاں والدین کا تو بہت بڑا درجہ ہے، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضمون نازل فرمایا قرآن پاک میں، وہ تو ایک الگ ہی مضمون ہو جائے گا. والدین کے ساتھ گستاخی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی، والدین کو ستانا، نافرمانی کرنا. تو والدین کا ادب ہو، شیخ کا ادب ہو، استاد کا ادب ہو، اپنے بڑوں کا ادب ہو، ہر بڑے کا ادب ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کے داڑھی نہیں ہے یہ ادب کے قابل نہیں. یہ ہمارے یہاں کی بڑی مصیبت ہے کہ جہاں کسی میں ذرا سی کمی خرابی دیکھی اس کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے، اپنے کو اس سے اچھا سمجھنے لگے. تکبر، تکبر کا مرض، اپنے کو اچھا سمجھنا، عجب کا مرض. ان بیماریوں کی اصلاح کرانا، علاج کرنا، اس سے دل پاک ہوگا، اس سے نفس مٹے گا. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے جیسے نفس مٹے گا ویسے ویسے خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اس کی تجلیات اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے. غرض اتنی ہے بس، ہیرے مغا کے جام و مینا سے، کہ مالک کو ہم اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور کوئی بات تو نہیں کہنی؟ چلو بھائی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ بالکل معاف اور صاف فرما دے. اے اللہ بلکہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ جہنم کا تحمل ہم کہاں کر سکتے ہیں اللہ. اے اللہ دنیا کی ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے ہم بل بل آ جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے اور بدعت سے اور تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو پاکی نصیب فرما. اور اے اللہ ہم کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بہت عمر ہم نے غفلت میں گزار دی، اے اللہ اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں کا، اپنی غفلت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی نالائقوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ مگر تو بھی بڑا کریم ہے. اے اللہ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں.
یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا پیار عطا فرما دے، اپنے پیار کے قابل ہر مسلمان کو بنا دے، ہمارے ظاہر کو بھی اپنے پیار کے مطابق بنا دے، اپنے پیار کے قابل بنا دے، ہمارے باطن کو بھی اپنے پیار کے قابل بنا دے، اے اللہ جس شخص نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی اے اللہ اس کو پوری ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، جس کو ٹپنا ڈھانکنے کی عادت ہے مردوں کو اے اللہ چلتے ہوئے کھڑے ہوئے حالت میں اے اللہ اس کو ٹپنا کھولنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ جس کو بدنگاہی کی عادت ہے اللہ اس کی بدنگاہی کو اے اللہ اس سے حفاظت فرما، نگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، جس کو دل کی بیماری ہے اللہ اس کے دل کی بیماری کو دور فرما، اس کے دل کو صحت مند کر دے، تندرست کر دے، توانا کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاکی نصیب فرما، ہم سب کے دلوں کو پاکی نصیب فرما، ہماری تمام روحانی بیماریاں تکبر ہے، عجب ہے، اور گناہوں کی عادت جو بھی ہے، اور بدزبانی کی ہے، بدنگاہی کی ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ چغلی، اور جتنے بھی تکبر، عجب، حسد وغیرہ، بیجا غصہ، اے اللہ تمام روحانی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہم سب کو پاکی نصیب فرما، ان کے علاج کی ہمیں توفیق نصیب فرما، فکر کے ساتھ علاج کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما، اپنی معرفت سے مالا مال فرما، اے اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما اور اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، اور اے اللہ جس بھائی کی جو بھی حاجت ہو اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اور اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں، اے اللہ آپ کے خزانے ابل رہے ہیں، اے اللہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں، آپ کے بندوں ہی کے لیے تو ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما کر اے اللہ ہم سب پر خزانے لٹا دیجئے، اپنی رحمت کے خزانے، برکتوں کے خزانے لٹا دیجئے، اپنی نعمتوں کے خزانے برسا دیجئے، اے اللہ خیر و برکت کے خزانے عطا فرما دیجئے، برسا دیجئے، اے اللہ سے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ ہم سب کو نیک راستے کی توفیق نصیب فرما، صحبت اولیاء کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کی توفیق نصیب فرما، سچے اللہ والے ہم کو نصیب فرما اور ان کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما، اور اے اللہ جو بھائی بہن بیمار ہیں اے اللہ ان کی ہر بیماری کو دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے وقوف بے بہا برکت والا آسان اور حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حلال اور آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما، جن کو تنگی ہے ان کو برکت عطا فرما، اور جو بھائی کسی بھی مشکل میں ہے اے اللہ اس کی مشکل کو دور فرما، آسانیاں فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دے، اے اللہ متقی کامل بنا دے، اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور اے اللہ ہم تو مانگتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آپ اپنی مہربانی سے جلد فرما دے، اے اللہ کیسے کیسے گستاخوں کو اور کیسے کیسے بےمانوں کو اور کیسے کیسے کفار کو آپ نے اپنے جذب سے دم میں ولی اللہ بنا دیا، اے اللہ ہم تو پھر آپ کا نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کا نام لینے والے ہیں، آپ ہی کی توفیق سے ہم کلمہ گو ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے ہیں، پھر اے اللہ ہمیں اللہ محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم تو پھر آپ کا نام لیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی مہربانی سے جذب فرما لے، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو جذب فرما کر اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ سارا عالم اگر مل کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پالے تو آپ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، اسی طرح سارا عالم اگر گناہوں پر مصر ہو جائے اور آپ کی نافرمانی شروع کر دے اللہ آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اے اللہ آپ کی شان میں کچھ بھی بٹا نہ لگے گا، اے اللہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہم پر مہربانی فرما دے, اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین بنا دے. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے. اے اللہ کیا کریں, وہ درد بھی نہیں ہے, وہ آہ و فغاں نہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اگر تم رونے والی شکل بنا لو گے تو بھی تمہارا کام بن جائے گا. اے اللہ ہم اپنا اختیاری کام کر رہے ہیں, آپ اپنی مہربانی فرما دیں. اے اللہ ہم پر مہربانی فرما دیں, اور اے اللہ ہماری نالائقیوں سے صرف نظر کر کر اے اللہ ہم سب کو لائق بنا دے, اور اے اللہ ہم سب کو نیک پکار بنا دے, صالح اللہ والا بنا دے. اور اے اللہ ہم جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے, اور جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت, اور ان کو جو ہے ایمان کامل عطا فرما, اور آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما, جھگڑے جو ہیں ان کو ختم فرما, اور آپس میں خوب اتفاق نصیب فرما, اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے, اور جو ہماری اولادیں ہیں ان کو صالح بنا دے, اللہ والا بنا دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک سے سود کا خاتمہ فرما دے, اللہ مکمل خاتمہ فرما دے, رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بدکاری کے اڈوں کا, شراب خانوں کا, سنیما گھروں کا قلع خمہ کر دے. ہماری اس پاک سرزمین کو اے اللہ ان تمام بدکاریوں سے پاک فرما دے. اے رب العالمین ہماری مدد فرما. اللہ یہ ملک آپ ہی کے نام پر بنا تھا, آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیے. اللہ آپ اس کی لاج رکھ لیجئے, اور ہم کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ شریعت کے قانون کو ہمیں اپنے اس 6 فٹ کی حکومت پر بھی اے اللہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور حکمرانوں کو بھی پورے ملک میں اور اپنی 6 فٹ کی حکومت پر بھی اے اللہ ہم سب کو شریعت کا نفاذ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.